مسجد میں نہیں پہنچتا، نماز ادا نہیں کرتا، اللہ اسے بلاتا ہے، اللہ کے بندے اذان کی آواز میں اسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں، اس کے نزدیک اپنے آفیسر کا حکم تو خدا سے بھی اونچا ہے، لیکن رب کا حکم کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسا آدمی دل سے پوچھے کہ کیا وہ پکا مسلمان ہے؟ جو آدمی رات کو جیب میں پیسے ڈال کے اس لیے سینما کے باہر کھڑا ہے کہ کسی عورت کا ننگا جسم نظر آئے گا تو اسے کچھ سرور ملے گا، یا رستے میں چلتی ہوئی کسی ڈھین پہ نظر ڈال کے وہ اپنی آنکھوں کی خلافت کو پورا کرے گا، کیا اس آدمی نے حق کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ وہ آدمی جسے مسجد اقصیٰ کی پکار سنائی دیتی ہے، بابری مسجد کا شکوا سنائی دیتا ہے، قرآن کی جہاد والی آیتیں سنائی دیتی ہیں، غزوہ احد و بدر نظر آتے ہیں، نبی کے چہرے سے نکلا ہوا خون اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، مگر پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا، اسے قرآن میں سورہ منافقون نظر آتی ہے جس میں وہ پڑھتا ہے منافقوں کے لمبے جسم سے، منافقوں کے بھاری اور مضبوط طاقتور جسم سے، مگر وہ جہاد میں نہیں آتے تھے، رب کے فرمانے پہ قربانی نہیں دیتے تھے، دو زبانیں منہ میں رکھتے تھے، اس دنیا کے لیے مرتے تھے، ہر آفت سے ڈرتے تھے، پھر بھی وہ جہاد میں نہیں جاتا، کیا ایسا آدمی خود کو مسلمان کہلانے کے قابل سمجھتا ہے؟ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، ایک منٹ جہاد میں نہیں گزارا، نبی کی حدیث سامنے آئی کہ جس نے جہاد میں اپنا وقت نہیں گزارا، جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا، وہ منافقت کی موت مرے گا، پھر بھی توبہ کر کے نہیں جاتا، سنتا ہے کہ ماں بہن اور بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو گئی، پھر بھی کھڑا نہیں ہوتا، کیا ایسے آدمی کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے کلمے کی تجدید کرے؟ ہم دنیا میں تجوریاں بھرنے کے لیے آئے ہیں بھائیو، ہم دنیا میں زمینیں لینے کے لیے آئے تاکہ بڑھاپے میں بچے کچہری میں اٹھا کے انگوٹھے لگوا لگا کے ہمیں مارے؟ کیا ہم صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ساری زندگی انگریز کا کوئی حکم ہم سے تازہ نہ ہو جائے؟ دیکھو شکل کیسی تھی ویسے، کپڑے کیسے تھے ویسے، اس کی ٹوپی کیسی تھی ویسے، اس کی پینٹ کیسی تھی ویسے، اگر انگریز کی پینٹ ٹائٹ ہو گئی ہمارے نوجوان نے بھی جین پہن لی، اگر انگریز کی پینٹ میں ہوا بھر گئی ہمارے نوجوان نے بھی بیگی پہن لی، اگر انگریز کی پینٹ پھٹ گئی ہمارے نوجوان نے بھی اپنے گھٹنے کے اوپر سے پھاڑ لی کہ شاید یہ کوئی نیا فیشن آ گیا، اگر اس کی کیپ سیدھی تھی ہمارے نوجوان نے بھی سیدھی رکھی، وہ ٹیڑھی ہوئی ہمارے نوجوان نے بھی ٹیڑھی رکھی، اس نے لٹے بڑھا لی نے بھی لٹے بڑھا لی، اس نے چاروں طرف سے بال کاٹ کے درمیان میں پیالہ اور جتا بنا لیا، اس نے بھی اسی شکل کو اختیار کیا، انگریز نے کھڑے ہو کے کھایا اس نے بھی بیٹھنا چھوڑ دیا، انگریز نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا اس نے کہا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہی عین تہذیب ہے، بیٹھ کے پیشاب کرنا مولویوں کے پرانے طریقے ہیں، انگریز نے اپنی بیوی کو چھوڑا اپنی ماں بہن بیٹی پہ غلیظ نگاہیں ڈالی، ہمارے معاشرے میں بھی یہ گناہ ہوئے، بیٹیوں نے خطوط لکھے کہ آج گھر میں اپنے باپ سے میری عزت محفوظ نہیں ہے، بدبخت ٹی وی دیکھتا ہے، ڈش اینٹینا دیکھتا ہے، پھر میری طرف بھی حوث کی نگاہ اٹھاتا ہے، بہنوں نے لکھا بھائیوں کے ہاتھ سے ہماری عزتیں محفوظ نہیں ہے، ایسا درندہ بن گیا کہ آ کر مجھے کہتا ہے کہ آج میری گرل فرینڈ نہیں آئی تو میرے ساتھ زندگی گزار لے، ہائے میرے اللہ کدھر جائے یہ بھائی جس کا بھائی بھیڑیا بن گیا، اور دنیا کے ظالموں ہمیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم نے تو بہنوں کی عزت بچائی، ہم نے تو ماؤں کا تقدس بچایا، تم جو چنتی نہ لائے ہو اس نے تو بہن کی عزت بھائی کے ہاتھوں سے لٹوا دی ہے۔ چند دن پہلے ایک شخص نے مجھے پاکستان میں چھپنے والا ایک ڈائجسٹ کے چند صفحے بھیجے، میں ڈاک کھول رہا تھا، میں نے اس کو نکالا، اوپر لکھا ہوا تھا عید کا اسپیشل ایڈیشن، میں پڑھتا گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہم نے بچپن سے اس قسم کا لٹریچر نہیں پڑھا الحمدللہ، ہمیں ڈائجسٹوں سے نفرت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ کس طرح بدکاری کر سکتا، باقاعدہ دعوت دی گئی تھی، مجھے معصوم بہنوں کے چہرے سامنے آ گئے کہ اس بیچاری کی عزت تو کہیں بھی محفوظ نہیں تھی، اب گھر بھی محفوظ نہیں رہا، کہاں جائے یہ بیچاری، کہاں میرے لیے بیچاری، انگریزوں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا مسلمان ہونے کے جرم میں، سکھوں نے اسے برباد کیا سن 47 کے اندر، پھر کوسوو اور بوسنیا میں یہ بہن برباد ہوئی،
ہم روتے رہے کہ یہ تو کافروں نے کیا, بہنوں معاف کر دے, ہم تیرا بدلہ لیں گے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے پورے دور نبوت میں ایک بہن کے سر سے صرف دوپٹہ اتارا گیا تھا, اس نے فوجیں کھڑی کر دی تھی, اس نے اپنے صحابی کھڑے کر دیے تھے اور بنو کینکا کے قبیلے کے اس آدمی کو قتل کر دیا تھا جس نے بہن کے سر کا دوپٹہ اتارا تھا, اس پورے قبیلے کو جلا وطن کر کے باہر پھینک دیا تھا. بہنا پوچھتی ہے کہ کیا واقعی تم اس نبی کے امتی ہو؟ ایک زمانہ تھا وہ مسلمان بچی یہودیوں کے بازار میں سامان خریدنے گئی تھی, اور سنو غیرت کے بیوپاریوں سنو, ہم پہ تانے کسنے والوں سنو, ہم پاگل نہیں ہوگے کہ لڑنے مرنے کی دعوت دیتے ہیں, ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے, ہم خدا کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے. جس رب نے 450 بار قرآن میں ہمیں کہا اپنے اصلے سے غافل نہ ہونا ورنہ تمہارا کچھ نہیں بچے گا, ہم نے اصلے سے غفلت کی, اسے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا, اسے ڈاکوؤں کو دے دیا, اسے چوروں کو دے دیا, اسے دانیوں کو دے دیا. ایمان والے نے اسے پرے پھینکا تو ایمان کمزور ہو گیا, ایمانی حرمت کمزور ہو گئی. وہ مسلمان بہن گئی, جا کے سودا خرید رہی تھی, واپس پلٹی, یہودی خبیث کے دل میں شرارت آئی, اس نے اس کا دوپٹہ, لمبی چادر تھی پاؤں تک, پکڑ کے کیل میں اٹکا دی. وہ عورت آگے بڑی, چادر پیچھے گری, اللہ اکبر, آسمان لرز گیا, بہن کا سر ننگا ہو گیا. مسلمان بیٹی کا ننگا سر تو آسمان بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور ملا عمر تجھے مبارک ہو, تو نے ماں بہنوں کے آنچل بچا لیے, آج تیری سرزمین میں کوئی بیٹی بے پردہ نہیں, ہر بیٹی عزت سے رہتی ہے. ایک ہم بے غیرت ہیں کہ ہمارے ہر کسی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. باہر نکلے تو بھیڑ نے اسے دیکھے, بہن ماؤں سے تیاری کر کے نکلتے ہیں کہ کس بہن پہ ہم نے سیٹی بجانی ہے, مونچھوں پہ تو دے کے اسکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ کس بہن کو ہم نے تاڑنا ہے. نہ اس دن وہ مسلمان, اگر تو زنا کر بھی لے گا تو کیا ہوگا, کل قیامت کے دن نبی تجھے حوض کوثر کا پیالہ دینے آئے گا تو تیری شرمگاہ تیرے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی. زانی کا تو یہی نظر ہونا ہے جو توبہ نہیں کرے گا. کہتے ہیں بہن کے سر سے دوپٹہ اترا, ایک صحابی کھڑے تھے تڑپ گئے, تلوار نکالی اور اس یہودی کو قتل کر کے پھینک دی. ہے قربان جاؤ ان ہاتھوں کے اوپر, قربان جاؤ اس تلوار کے اوپر, قربان جاؤ اس غیرت کے اوپر. یہ محمد عربی کی صحبت تھی کے ساتھ رہنے والے, آج تو ساتھ رہنے والے کہاں بہادری کرتے ہیں, کہاں ان میں غیرت ہوتی. آج تو غیرت کا معیار ہی بدل گیا, یہ محمد عربی کی تربیت کا اثر تھا. برداشت نہیں ہوا کہ کوئی بہن کا دوپٹہ اترے, انہوں نے اس کو قتل کیا, یہودیوں نے مل کے اس صحابی کو شہید کر دیا, جان دے دی, پر بہن کا دوپٹہ تو بچا لیا. مرنا تو تھا ایک دن, یہ موت کاٹل ہے, اور زندگی تو آزمائش کا نام ہے, یہ آزمائش جلدی ختم ہو جائے جان چھوٹتی ہے بابو, جان چھوٹتی ہے. امتحان گاہ میں پرچہ دیتے ہوئے دعا کرے کہ اللہ پرچہ لمبا کر دے, کوئی بیوقوف ایسا نہیں ہوگا اپنی زندگی کو یہی سوچنا کہ جان نہ دے, بچ جائے جان نہ دے, اور رب کے پاس جا کے جنت کے میوے نہیں کھانے کیا. ہر مسلمان آج موت سے ڈرتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے مریں گے نہیں, اور چاروں طرف دیکھو قبرستان آباد پڑے ہیں, اور کچھ دنوں بعد ہم سب زمین کے اندر ہوں گے, جان بچانے والے بھی اور جان دینے والے بھی. پر جان بچانے والے برباد ہو گئے اور جان دینے والوں کے لیے ابھی مولانا آیت سنا رہے تھے, رب نے کہا کہ یہ مرے نہیں ہے زندہ ہے, یہ موت کے پیچھے دوڑے, موت ان سے بھاگ گئی, اور اللہ نے کہا تمہیں زندگی مل چکی, ان کو مردہ نہ کہو یہ زندہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی جو بہن کے دوپٹے کا مسئلہ تھا, صحابی شہید ہو گیا, ایک منٹ دیر نہیں کی, مسجد نبوی چھوڑ دی, اصحاب صفا کا مدرسہ چھوڑ دیا. اب تو غیرت کا مسئلہ ہے, اب تو خون مسلم کا مسئلہ ہے, اب تو ایمان کا مسئلہ ہے. جب مسلمان کی جان پہ آ جائے تو نبی 14 سے صحابہ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں. جب کسی مسلمان کی چھڑانے کا مسئلہ ہے, نبی سب کچھ کٹوانے پہ تیار ہوتے ہیں, تب اللہ بھی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ کے ساتھ شامل کر لو. ید اللہ فوق ایدیہم. ہم جیسا کوئی ہوتا تو بیٹھ جاتا, قرارداد پیش ہوتی, یار ایک دوپٹے بھی تو اترا تھا, خامخواہ قتل تک جانے کی کیا ضرورت تھی, یہ اپنے آدمی کی غلطی ہے. اے تمہیں کیا پتا دوپٹہ کیا ہوتا, تمہیں کیا پتا غیرت کیا ہوتی ہے, یہ تو جا کے معتصم جیسے جاہل خلیفے سے پوچھو. جاہل ان پڑھ, کچھ بھی نہیں پڑھا جس شخص نے, مگر اس کو بھی پتا تھا کہ بہن کا دوپٹہ کیا ہوتا ہے. ایک مسلمان بہن کو ٹارچر کر رہا تھا ایک جرنیل عیسائیوں کا. اس زمانے میں مسلمان بہنوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرات نہیں ہو سکتی تھی, کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا. تو ٹھیک کریں میرے محترم دوستو, معتصم کو خبر پہنچی کہ ایک جرنیل عیسائی جرنیل مسلمان عورت کو مار رہا تھا, گرفتار کر مارتے ہیں. ابھی بھی جاؤ جموں کشمیر کی جیلوں میں تمہارے بھائی کتنے بھائی رسوں سے لٹکے ہوئے ہو رہے ہوں گے, انتظار کر رہے ہوں گے کہ کون آتا ہے ان کو بچانے کے لیے, کون آتا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے. اس مسلمان بہن کو مارا جا رہا تھا, اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہنے لگی واہ معتصم, معتصم تو ہمارا خلیفہ ہے, حکمران ہے, اور تیرے حکومت میں ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. وہ روسی جرنیل, وہ عیسائی جرنیل ہنس پڑا اور کہکا لگا کے کہا معتصم بہت دور ہے, وہ لڑکی معتصم بہت دور ہے, اسے تو یہاں آنے کے لیے ابلک گھوڑے درکار ہوں گے. گھوڑوں کی ایک قسم ہے ابلک گھوڑے, جو تیز دوڑتے ہیں, خاص رنگ کے ہوتے ہیں. اس نے کہا ابلک گھوڑے پہ ہی آ سکتا ہے تیرا وہ معتصم, تو طنز کر کے چلا گیا. بڑے طنز کرنے والوں کو خدا ذلیل کیا کرتا ہے. جب مسلمانوں میں کچھ غیرت پیدا ہوتی ہے, مجھے یاد ہے میری رہائی سے کچھ عرصہ پہلے دلی کے چند آفیسر ملنے کے لیے آئے, مجھے آ کر ٹٹولنے لگے کہ اس کا جذبہ باقی ہے ختم ہو گیا, غیرت کا نعرہ باقی ہے یہ ختم ہو گیا. مجھے کہنے لگے جہاد کشمیر ختم ہو جائے گا کہ نہیں, میں نے کہا انشاءاللہ 50 سال بھی ختم نہیں ہوگا. کہنے لگا کیوں, میں نے کہا ہماری مائیں ہر دن اپنے بچوں کو جہاد کی لوری سناتی ہیں, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, تم دیواروں سے جہاد مٹا دو, قرآن کی آیتوں سے تو نہیں مٹا سکو گے, پمفلٹ توڑ دو گے, مگر قرآن کی آیتیں تو تراویح میں پڑھی جائیں گی, صبح شام پڑھی جائیں گی, نمازوں میں پڑھی جائیں گی. کہتا ہے کیا قرآن میں جہاد ہے؟ میں نے کہا قرآن کی 450 آیتوں میں جہاد ہے, اور ہر مسلمان پڑھتا ہے سمجھتا ہے. کافی ساری باتیں ہو گئی. اس نے کہا تم چند مجاہد ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ میں نے کہا 10 سال میں تم نے مجاہدوں کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کافی باتیں ہو گئی. آخر میں تنزن کہنے لگا مولانا آپ کو تو انڈیا ہی میں رہنا ہے, زمین کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ تمہاری قبر یہاں بنی ہے, لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے جسوانت سنگھ 70 گھنٹے اس دن جاگتا رہا. جب طیارہ اغوا ہو چکا تھا, اٹل بہاری واجپئی کی نیند چکی تھی, ان کی قبریں وہی بن گئی, اور پھر مجھے آ کے کہتے ہیں مولانا کہیں جانا ہے. میں نے کہا ذرا آرام کرو, وضو بھی کرنے دو. وضو کیا, ساتھیوں سے ملاقاتیں کی, خود اپنے طیارے پہ بٹھا کے لائے, بورڈنگ کارڈ نہیں دیا, کوئی ویزا نہیں تھا, کوئی پاسپورٹ نہیں تھا, کوئی امیگریشن نہیں تھا, خدا کی قسم تلاشی بھی نہیں تھی, اس لیے کہ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی, میں نے ہاتھ سے یوں کر کے پٹی اکھاڑی. کہنے لگے کیوں اکھاڑی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھنے کا ٹائم ہو گیا ہے, جمعے کا دن ہے, میں آنکھوں پہ پٹی برداشت نہیں کروں گا, گولی مارنی ہے گولی مار دو. جسونت سنگھ وہی کھڑا ہوا سن رہا تھا, پریشان تھا, مگر گردن جس طرح چوہے کی گردن کرسی کے اندر اٹکی ہوتی ہے, جسونت سنگھ پھنسا بیٹھا تھا. ہمیں جہاز میں بٹھا دیا, میرے ساتھ کمانڈو لگا دیے. میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ہوں ہوں کرنے لگا, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کندہار کی پرواز پہ خوش آمدید کہتے ہیں. میں نے جہاز
نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ الذی نجانی من القوم الظالمین، اور اللہ بڑا ہے جس نے مجھے آج ان فرعونوں سے نجات کر رکھا دیا. ان لوگوں نے گنے ہیں، بڑے بڑے راکٹ لانچر اٹھائے ہیں، گاڑیوں کی گاڑیاں ہیں، چہرے مسکرا رہے ہیں، ہم نے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ربی ادخلنی مدخل صدقین واخرجنی مخرج صدقین واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. کبھی زبان سے نکلتا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. جہاز رکا، اب پھر بھاگ کے آیا. مولانا صاحب نیچے تشریف لائیے. پہلے دہشت گرد کہتے تھے، ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، گاڑیاں اکھاڑتے تھے، چہروں پہ تھپڑ مارتے تھے. اس دن ہاتھ کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب آگے آئیے. میں نے کہا مان لیا تم نے، مولانا کو بھی مان لیا، مولوی کو بھی مان لیا، ساری دنیا مانے گی. چند دن بعد بامیان کے بت ٹوٹے، تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا. اسامہ نہیں دیا، تب بھی دنیا نے مولوی کو مان لیا. کل تک دنیا کہتی تھی تم نے بچوں کو خراب کیا، قرآن پڑھا دیا. چپراسی نہیں لگ سکتے، پولیس میں نہیں لگ سکتے. ہم کہتے تھے چپراسی لگنے کے لیے نہیں بن رہے، امیر المومنین بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں. وہ ملا بن گیا امیر المومنین، وہ ملا بن گیا جس کو جسونت سنگھ چھوڑنے آ رہا تھا. مجھے کہتے مولانا صاحب نیچے آؤ. میں نے کہا رک جاؤ، پہلے سر پہ پگڑی باندھوں گا، اس لیے کہ طالبان کی سرزمین ہے. اپنے بیگ سے پگڑی نکالی، سر پہ باندھی. مشتاق زرگر نے کہا میرے پاس پگڑی نہیں. میں نے کہا تولیہ باندھ لو اپنے سر پہ. تولیہ باندھ لیا. ہم اتر رہے تھے جب میں جسونت سنگھ کے قریب سے پہنچا، اللہ گواہ ہے اس کا سر زمین میں گر چکا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پر غیر ملکی دباؤ بہت زیادہ ہے. ہم نے کہا موت پہ بیعت کر لو، سارا دباؤ ختم ہو جائے گا. تم تو کروڑوں کی تعداد میں ہو، تم تو بڑی طاقت میں ہو، پھر بھی ایک گورا آ جائے تمہیں ڈرا کے چلا جاتا ہے، دھمکا کے چلا جاتا ہے. میری رہائی کے بعد مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. میں نے کہا بھائی تم تو ہمارے پاکستانی ہو، ہمیں کیوں پکڑتے ہو؟ کہتے ہیں ذرا غیر ملکی دباؤ ہے. اس وقت مجھے پھر قندھار یاد آ گیا. جب میں نیچے اترا، طالبان کے ایک اہلکار نے مجھے گلے سے لگایا، خوش آمدید کہہ کے گاڑی میں بٹھایا. میں نے اس سے پوچھا ڈرائیور سے کہ کیا انڈیا کا وہ طیارہ چھوٹ گیا ہے جس طیارے کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ بڑے ضدی لوگ ہیں، ان سے یہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم ادھر طیارہ چھوڑو، ادھر ہم تمہارے قیدی چھوڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے قیدی یہاں آئیں گے، ہمارا ایک نمائندہ ان سے ملے گا، ان سے پوچھے گا، پھر جہاز چھوٹے گا. میں نے کہا ربا تو قادر ہے. انڈیا کی آبادی 1 کروڑ ہے، انڈیا کی فوجوں کی تعداد 16 لاکھ ہے، انڈیا کی آرمی اور اس کی دوسری تمام فورسز کو ملا کر ان کی تعداد 20 لاکھ ہے. انڈیا کے پاس ایٹم بم ہے، پرتھوی میزائل ہے، انڈیا کے پاس اگنی میزائل ہے، انڈیا کے پاس کرسول میزائل ہے، انڈیا کے پاس بی ایس ایف ہے، انڈیا کے پاس بلیک ٹائیگر ہے، انڈیا کے پاس فائٹر طیارے ہیں، انڈیا کے 3 سیارے آسمان کے اوپر چلتے ہیں، زمین پہ فوجی نگرانی کرتے ہیں. انڈیا کی باریاں پاکستان سے 11 گنا بڑی ہے، ان کی آرمی پاکستان سے بڑی ہے، ان کی نیوی پاکستان سے بڑی ہے، ان کی فضائیہ پاکستان سے زیادہ بڑی ہے، ان کے ایک ایک صوبے کی آبادی 12 کروڑ 16 کروڑ ہے. اتنا بڑا ملک ہے اور یہ 5 کمزور سے نوجوان ہے، ان کے سامنے جھکا پڑا ہے. میں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب بھی وائرلیس پہ بات ہوتی ہے ہم ان نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پیچھے ہٹو، ذرا تم پیچھے اپنے موقف کو ٹھنڈا کرو. وہ کہتے ہیں ہم نے 5 بار اللہ کے ہاں یہ عہد کیا ہے کہ اللہ مر جائیں گے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے موت
موت پہ بیٹھ کی ہے, ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں, ہم زندہ رہنے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ انڈیا پہلے ہمارے آدمی چھوڑے گا, ہمیں بٹھا دیا گیا. ان میں سے ایک نکاب اور کے آیا, آ کے مجھے دیکھا, نام پوچھا, پہچانا, کہا آپ کو کوئی انجیکشن تو نہیں دیا, کوئی دوائی تو نہیں دی. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, رو رہا تھا جذبات کی وجہ سے. کہا ہم تو ترس گئے تھے, صرف آواز سنی تھی, دیکھنا چاہتے تھے. آج اللہ نے دکھایا آپ بری ہے نا, آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا. میں رونے لگا, میں نے کہا یار جہاز تو ابھی کھڑا ہوا ہے, باقی ساتھی بھی چھڑا لو. کہا نہیں, اب تو معاہدہ ہو چکا ہے, آپ تین ہی چھوٹیں گے, مگر جس رب نے آپ تین کو چھڑایا وہ رب زندہ ہے اور زندہ رہے گا, وہ بھی چھوٹ جائیں گے. جب ساری گواہیاں پوری ہو گئیں تو تب وہ اللہ کے شہر نقاب پہن کے اترے اور پھر گم ہو گئے, کوئی جانتا نہیں, مگر ساری دنیا تو ان کو مانتی ہے. میں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں, کیا خصوصیت تھی ان میں. میں نے دیکھے ان کے قد بہت اونچے نہیں تھے, ان کا جسم کوئی بہت بڑا نہیں تھا, ان کے بازو کوئی لوہے کے بنے ہوئے نہیں تھے. وہ تو بلک بلک کے بچوں کی طرح رو رہے تھے, رو رہے تھے بلک بلک کے, جن کو دنیا سنگ دل کہتی تھی, رو رہے تھے بچوں. ان کو فکر تھی کہ وہاں جیلوں میں داڑیاں نوٹی جا رہی ہیں, داڑیوں میں تیزاب کیا جا رہا ہے, قرآن کے حافظوں کو الٹا لٹکایا جا رہا ہے, ہماری زندگی کس کام کی ہے. انہوں نے اپنی زندگی آگے بڑھائی, اللہ نے کام لے لیا ان سے, ایسا کام لے لیا دنیا زیارت کے لیے ترس رہی ہے مگر وہ نظر نہیں آتے کہیں. کراچی کے ایک آدمی نے کہا کہ مجھے زیارت کرا دو, میں 5 کروڑ ان کے قدموں میں رکھوں گا. انہوں نے کہا ہم 2 روپے اپنے رب سے لے چکے ہیں, چلے گئے جہاد کے میدان میں, زور ہو گئے, رب کے لیے کیا, رب کے لیے پا گئے. خدا کی قسم وہ مائیں مبارک کی مستحق ہے جنہوں نے ایسے بچے, جنہوں نے ایسے بچوں کو دودھ پلایا, لوریاں دی, جو 5 کروڑ 1 ارب پر غالب آ گئے. اسلام کا نام اونچا کیا تھا. ہائے مولا عطا اللہ جب بخاری ہوتے وہ اسے خراج تعطیم پہ, وہ قرآن کی آیتیں اپنی حجازی لے میں سنا سنا کے بتاتے کہ انہوں نے قرآن کی کون سی آیتوں کو زندہ کیا ہے, تب مزہ آتا. ہم تو ان کا نام لینے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی کیس نہ کر دے ہم پر, کوئی نہیں کرے گا. وہ دور چلے گئے جہاں کیس ہوتے ہی نہیں, جہاں کوئی کیس کر سکتا ہی نہیں ہے. ان نوجوانوں نے جاتے وقت کہا کہ آپ ایک ذات نہیں ہے جنہیں ہم نے چھڑایا ہو, ہم نے جہاد کو چھڑانے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا بے فکر رہنا, انشاءاللہ جہاد بڑھے گا. پھر ساری دنیا نے کہا کہ یہ چھوٹ تو گیا, اس کو کام نہ کرنے دو. الزامات, بہتان, باتیں, تراشیاں, مگر چند دن بعد بادامی باغ کے ہیڈ کوارٹر میں جہاں قید رکھا گیا تھا وہاں دھماکہ ہوا اور ایک نوجوان نے فدائی حملہ کر کے کہا جیش یہاں بھی پہنچ چکی. اور پھر لکھنؤ میں بھی پہنچ گئی, بابری مسجد کے قریب میں ہمارے ان 3 کمانڈروں نے جامع شہادت نوش فرمائے. حذیفہ شہید رحمت اللہ علیہ, اللہ اس کی زندگی, اللہ تعالیٰ نے اس کی شہادت قبول فرمائی, اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے. اتنا طاقتور نوجوان تھا کہ زمین میں گڑا کھود کے اپنی کمر رکھتا اور زنجیر باندھ کے ٹریکٹر کو چلنے سے روک لیا کرتا تھا. یہ مبالغہ نہیں ہے, خدا نے اس کو فطری طاقتوں سے زیادہ قوتیں عطا فرمائی. روتا تھا, کہتا ہے اماں شہید ہو گئی ہے بابری مسجد, اماں شہید ہو گئی. کرتے کرتے لکھنؤ میں جا کے جامع شہادت نوش فرمایا. ہم نے ساتھی دے دے کے جاؤ اس کی والدہ کو تسلی دیا, پہلے سے تیار بیٹھی ہے. کہتے کیا حذیفہ شہید ہو گیا؟ دیا شہید ہو گیا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں معصوم, ایک کو تو دیکھا بھی نہیں, اس کے جانے کے چند دن بعد پیدا ہوا. چھوڑ گیا ان کو بابری مسجد کے لیے, مل جائیں گے جنت میں, سب کٹھے ہو جائیں گے, جو آج ملے بیٹھے ہیں یہ سب جدا ہو جائیں گے, وہ مل جائیں گے انشاءاللہ. اما نے کہا 2 دن پہلے خواب میں آیا, ہاتھ میں تاج اٹھایا ہوا ہے چمکدار قسم کا. کہتے اما یہ تاج پہنانے آیا ہوں, میرے سر پہ رکھا اور غائب ہو گیا. ہم نے کہا اما مبارک ہو, وہ تاج تجھے مل گیا. شہید کے ماں باپ کا اعزاز ہے کہ اللہ انہیں تاج پہنائے گا. او اما تو نے بزدل بچہ جنم نہیں دیا تھا, تو نے بے غیرت اور فحاش اور بے حیا بچہ جنم نہیں دیا تھا, تو نے تو حذیفہ کو جنم دیا جس نے کسی عورت پر آج تک غلط نگاہ نہیں ڈالی, جو پاک تھا اور پاکی کے رستے میں جا کے جامع شہادت نوش فرما دیا, جو بہادر تھا, افغانستان میں لڑا, کشمیر میں لڑا, انڈیا میں جا کے لڑا. اور جب اس کی لاشیں پڑی تھی تو انڈیا کے آرمی چیف نے وہاں کہا, اخبارات میں آیا, کہ میں کہتا تھا تم طیارہ
تباہ ہونے دو, آدمی نہ چھوڑو, دیکھو اب یہ لوگ جیش والے یہاں تک پہنچ چکے ہیں. میں نے کہا ابھی تو اس سے بھی آگے پہنچ گئے انشاءاللہ, اس سے بھی آگے. یہ پورا برے صغیر واپس آنا ہے انشاءاللہ. کشمیر تو ہے ہی ہمارا, ہمارا حصہ ہے ہمارے ملک کا, پورا انڈیا. اس انڈیا نے مولانا عطا اللہ کا بخاری کا قرآن سنا ہے, ان فضاؤں کو آزاد کرانا ہے ہمیں انشاءاللہ. جنہوں نے شاہ اسماعیل شہید کا رستہ بنایا ہے جلدیا, جو سید احمد شہید کے قافلے کی گزرگاہ بنا ہے, جو علماء دیوبند کی محنتوں اور ان کے جہاد کا میدان رہا ہے, اس کو ہمیں آزاد کرانا ہے انشاءاللہ. سر اسے آزاد کرانے کے لیے کوئی آسمان سے اترے گا, زمین سے نکلے گا, یا آپ ہی میں سے کوئی پیدا ہوگا؟ اسی طرح صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے چہرہ دیکھو اور اس طرح اٹھاؤ کہ ندی کی سنت نہ رہے چہرے, آزاد ہو جائے گا نا انڈیا. اس سے کہتے مولویوں کی ستی سی باتیں ہیں, داڑھی سے کیا ہوتا ہے, داڑھی میں دین چھوڑیے دین میں. اور تم ندی کے چہرے سے عشق کرو, محبت کرو. آج انگریز اداکاروں کے عاشقوں کو جا کے دیکھو, رستے میں لیٹے رہتے ہیں کہ وہ گزرے گی تو اس کے پاؤں کو نیچے سے دیکھیں گے جا کے. اور ہم تو ندی سے اس سے بھی زیادہ عشق رکھتے ہیں. نبی کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا ہے. نبی نے مسواک کیا کرو گے انشاءاللہ, نبی نے تلوار چلائی چلاؤ گے انشاءاللہ. کتنی تلواریں تھی آقا مدنی کے پاس؟ 11 تلواریں تھی. کتنی؟ 11. تو لائسنس بنوا لو 11 11 کا انشاءاللہ. ہمارے حکومت کو بہت زیادہ اشکال ہے کہ یہ مجاہدین اسلحے کی نمائش کرتے ہیں, تو دیکھ لو ہم میں سے کسی بزرگ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی نمائش نہیں کر رہے. ہم اسلحہ وہاں نکالتے ہیں جہاں دشمن ہمارے سامنے ہوتا ہے, اسلام کا دشمن. اور جن کے ہاتھوں میں اسلحہ ہوتا ہے, یہ آپ یہ رجسٹر لوگ ہوتے ہیں جن کو اسلحہ اٹھانے کی حکومت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. خامخواہ ایک پریشانی, خامخواہ ہر جگہ بس مجاہدین نے اسلحہ لہرایا, مجاہدین نے اسلحہ لہرایا. کوئی لہرا رہا ہے اس پورے جلسے کے اندر؟ دیکھا ہے کسی نے آپ کو؟ ہم لہراتے ہیں الحمدللہ, لیکن لکھنؤ میں جا کے, سری نگر میں جا کے, دنیا کے سینے پہ جا کے, اور ایسا لہراتے ہیں کہ پھر دنیا کی چیخیں نکلتی ہیں, اس پر شور مچاتے ہیں, دہشت گرد کہتے ہیں. کہتے ہیں مدینہ والا نبی سمجھا تھا ختم ہو گیا, یہ پھر اس کی جیسے محمد آ گئے بابا, نام بھی اسی کا لے کے میدان میں آ رہے ہیں. تو سارے بنو گے جیش کے رکن ان شاء اللہ. ہاں ابھی وعدے کریں سارے, آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے ان شاء اللہ. سارے کہو آج سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, پکی بات ہے. شراب نہیں پیئیں گے, بدکاری نہیں کریں گے, کسی بہن پہ غلط نگاہ نہیں ڈالیں گے, بالکل نہیں ڈالیں گے. ہر بہن ہماری بہن ہے, بہنا ہے, اس کی حفاظت کرنی ہم نے ان شاء اللہ. داڑھی نہیں مڑوائیں گے ان شاء اللہ, گھر سے ٹی بی کو نکالیں گے ان شاء اللہ. یہ ٹی بی کی بیماری ہے, نکل گئی نا گھر سے, گھر میں سکون آ جائے گا. روتے ہیں جی گھر پہ جادو ہو گیا, ہم نے کہا پہلے جادوگر کو تو اندر سے نکالو, اس کو جا کے سارے اپنے گھر پہ جیش کا جھنڈا لگائیں گے ان شاء اللہ. کون کون لگائے گا اور ٹریننگ پہ کون کون جائے گا؟ جو آپ نیچے کی ٹریننگ نہیں کریں گے جہاد کی, یہ برگر کھا کے جہاد کریں گے. جہاد کی ٹریننگ فرض ہے مسلمان پہ. آپ لوگ وہی کام کر سکتے ہیں جو ان پانچ جوانوں نے کیا بغیر ٹریننگ اور تربیت کے, کر سکتے ہیں؟ جب ٹریننگ کر لیں گے تو کر لیں گے انشاءاللہ. تو سب تربیت کے لیے تیار ہو جائے انشاءاللہ. اس علاقے کے منتظم صاحب سے ملا کریں, کہاں ہے دفتر اس علاقے کا؟ ایک ساتھی کہاں ہے ذمہ داری یہاں کی؟ ان سے رابطہ کر کے آپ لوگ تربیت کے لیے جائیں گے انشاءاللہ, اور جہاد کشمیر میں حصہ لیں گے. اللہ کرے اس سال گرمیوں میں کشمیر آزاد ہو جائے اور پاکستان مکمل ہو جائے, پھر اس کے بعد پھر آگے کے حساب چکائیں گے انشاءاللہ. جہاں کے حیدرآباد, دکن بھی اپنا ہے, جوناگڑھ بھی اپنا ہے, دیوبند, سہارنپور, اور پھر لکھنؤ, اور پھر پتہ نہیں بہت لمبی منزل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کی طرح جب سمندر کے کنارے جائیں گے تو کلاشن اٹھا کے کہیں گے, ربا اگر پتا ہو اس سے آگے بھی تیرے دشمن ہے تو وہاں بھی جانے کو تیار ہیں انشاءاللہ. سارے تیار ہونے انشاءاللہ, کی بات ہے. اور یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کو بھی محنت سے سارے بنوائیں گے انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.